الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی تین آیات میں ایمان باللہ اور اس سے پھر ایمان بالآخرت تک کا جو عقلی سفر ہے، جو اختلاف ذکر و فکر کے نتیجے میں انسان طے کرتا ہے، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، جسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایمان عقلی سے تعبیر کیا ہے. اب اگلی دو آیات میں ایمان سمعی کا تذکرہ ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بات میں متعدد اپنے پچھلے دروس میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جو خود اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت، اس کی توحید کی پہچان، اس کی صفات کمال کی معرفت حاصل ہو گئی، انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ آپ اعمال انسانی ضائع جانے والی شے نہیں ہے، اس کے نتائج نکل کر رہیں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک اور عالم کا ہونا اس کا تقاضا ان کے سامنے آیا کہ عقلاً ضرورت ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو، ایک دوسری زندگی ہو، جس کے نوامیس اور قوانین اس عالم کے قوانین طبی سے مختلف ہوں، جن میں اعمال انسانی کا بھرپور بدلہ مل سکے. جو لوگ ان حقائق تک پہنچ چکے ہوں، جب ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے، اس کی دعوت ایمان جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، تو بغیر کسی لہجے کی تاخیر کے وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں. یہاں اب ہمارے یہ دروس جن میں کہ یہ حکمت قرآنی کا تدریجن سلسلہ جو ہے ایکسفولڈ ہوا ہے، انفولڈ ہوا ہے، کھلا ہے تدریجن، اس میں پہلی مرتبہ لفظ ایمان آ رہا ہے. ہمارے اس منتخب نصاب میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، پہلے دو اسباق میں لفظ ایمان آیا، سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یا پھر سورہ آیہ در میں ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. بعد کے تینوں دروس میں ایمان کی اصطلاح نہیں آئی، اب ایمان یہاں آیا، اور آیا کس کے ضمن میں؟ نبی کی دعوت کے جواب میں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، ندا آواز کو کہتے ہیں، اور یہاں سے منادی، یہ گویا کہ یہ باب مفعلہ سے فاعل بنے گا، ندا کرنے والا، اس میں مبالغے کا انداز پیدا ہوتا ہے، یعنی بڑی شدت کے ساتھ منادی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کسی ڈھول کے ساتھ کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا جائے، تو پھر کوئی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے، یہ منادی. تو اس میں گویا کہ اس دعوت کی شدت اور اس کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے نبی کی طرف سے، یا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ابھی لفظ رسول نہیں آیا، اس لیے کہ یہ ایمان کی منادی رسول کا کوئی امت ہی نہیں کر سکتا ہے، رسول کا کوئی ساتھی نہیں کر سکتا ہے. جیسے کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی، حضرت ابوبکر ایمان لائے، پھر حضرت ابوبکر نے ایمان کی دعوت پہنچائی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے چھ حضرات وہ ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے. تو یہاں پر لفظ منادی آیا ہے، یہاں پہ ابھی لفظ رسول نہیں آیا، اگرچہ اگلی آیت میں رسول آ جائے گا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. تو اگرچہ ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ایمان برسالت کا، لیکن پہلا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ عام ہے، کوئی بھی ندا کرنے والا، کوئی بھی حضور کا امتی ہو، کوئی بھی آپ کا ساتھی ہو جو آپ کی حیات طیبہ کے دوران بھی اس منادی کے اندر آپ کا دست و بازو بنا ہوا ہے، اس دعوت میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے، آپ کا معاون بنا ہوا ہے، اور اب تا قیام قیامت یہی دعوت ہے ایمان. ظاہر بات ہے انبیاء کے ذریعے سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ذریعے سے اس کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوگا اور جاری رہے گا. تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کی ندا کو کہ وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. یہاں لفظ ایمان جیسا کہ میں نے عرض کیا اصطلاحاً آیا ہے، اور یہ پچھلے سال جو محاورات قرآنی ہوئے تھے جن میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امکانی حد تک حق ادا کر چکا ہوں، ایمانی مباحث کا حق جو ہے ان محاورات میں اپنی امکانی حد تک میں ادا کر چکا ہوں، اس پہ تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا. ایمان اصطلاحاً کہتے ہیں تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ لفظ معرفت بھی آ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کی کچھ معرفت اسے حاصل ہو، موحد ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے. بہت سے فلسفی ایسے گزرے ہیں بڑے موحد، لیکن مومن قرار پانا، نبی پر ایمان، یہ ہے در حقیقت کہ جو ایمان کی اصطلاحی جو بنیاد ہے وہ نبی کی تصدیق ہے. قانون میں نے عرض کیا ہے کہ اصل ایمان جو قانونی اعتبار سے، فطری اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بن رسالت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اصطلاح جو ہے وارد ہوئی، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اب اس کے بعد دعا ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے بڑی عظیم دعا پر، بڑی طویل دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بڑی طویل دعا ہے. لیکن یہاں بھی اس سے بھی زائد طویل ہے، اگرچہ یہ کئی آیات پر مشتمل ہے، وہاں وہ ایک آیت، اس سے زیادہ طویل کوئی آیت قرآن مجید میں دعا پر مشتمل نہیں ہے. وہ طویل ترین آیت ہے کہ جو دعا پر مشتمل ہے جس پر اختتام ہوا سورہ بقرہ کا. لیکن سورہ آل عمران کے آخر میں بھی نہایت جامع دعا اور بڑی طویل دعا، اور یہاں یہ کئی آیات پر مشتمل ہے. وہ تو شروع تو ہو چکی ہے اس سے پہلی آیت سے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، بلکہ اس سے بھی پہلے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. گویا کہ ساڑھے تین آیات یہاں مسلسل ہے جو دعا پر مشتمل ہے. اب جو دعا یہاں آ رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کر لیجیے، اختصار ہی سے بیان کر سکوں گا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ مغفرت کسے کہتے ہیں، لفظی مفہوم اس کا کیا ہے؟ غفر کا مادہ آتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی، ڈھانپ لینا، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا، کسی کی خطا پر پردہ ڈالنا، چشم پوشی، کسی کی خطا سے چشم پوشی کرنا، یعنی یہ کہ اس کو نمایاں نہ کرنا، یہ ہے اصل میں مغفر. کہتے ہیں فوج کو، یہ جو فوجی لوگ اپنے سروں پر فوج جو ہے پہنتے ہیں، آج کل بھی سٹیل ہیلمٹ جو ہے تاکہ گولی سے سر کو بچایا جا سکے، تلوار کے وار سے سر کو بچایا جا سکے، سر کو ڈھانپنے والی شے جو ہے یہ مغفر ہے. تو مغفرت کیا ہے؟ گناہوں کو ڈھانپ لینا. اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یہ اس کی شان مغفرت ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری کوتاہیاں، ہمارے قصور، ہماری فروغداشتوں کو درگزر فرما، ان کی پردہ پوشی فرما. وکفر عنا سیئاتنا، مفہوم کے اعتبار سے لفظ کفر پر گفتگو ہو چکی ہے تیسرے درس کے ضمن میں. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, کفر بھی کہتے ہیں کسی کو چھپا دینے کو. کفر عنا سیئاتنا, لیکن اس تکفیر کے ساتھ جب عن آتا ہے حرف جار, اس کے معنی کسی چیز کو دور کر دینا, ہٹا دینا. جس طریقے سے ہم لفظ کفارہ استعمال کرتے ہیں, آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, آپ نے کفارہ ادا کر دیا, گویا کہ اس خطا کا اثر زائل ہو گیا, اب اس کی گرفت جو ہے آپ سے نہیں ہوگی, آپ نے اس کا بدل دے دیا ہے, ادا کر دیا ہے, کفارہ دے دیا ہے. تو وہی سے لفظ تکفیر ہے. تکفیر عن, ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں, اور اس کے دونوں مفہوم ہوں گے. اب تک جو کچھ ہمارے نامہ اعمال میں سیاہیاں درج ہیں, جو بھی اس میں دھبے موجود ہیں, پروردگار ان کو تو دھو ڈال, ان کو صاف کر دے. جہاں تک بھی آتا ہے بعض احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کا حق ادا کرتا ہے, اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جہاں گناہ کا اندراج ہوتا ہے, گناہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے. نامہ اعمال میں بھی ان بدیوں کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے. تو یہ ہے کفر عنا سیئاتنا. اور دوسرا مفہوم کیا ہے, ہمارے دامن کردار پر جو دھبے ہیں, اب تک کی زندگی جو غفلت میں گزری ہے, پروردگار اب تک جو ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوا تھا, پروردگار اب تک ہمیں یہ نعمت ایمان جو ہے اس طور سے میسر نہیں آئی تھی کہ ہمارا عمل اور ہماری عملی روش درست ہو سکتی, جو خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار ان سے بھی درگزر فرما, اور جو بری عادتیں ہم نے اپنے اندر پروان چڑھا لی ہیں ان کو بھی دور کر دے. ہمارے دامن کردار پر جو داغ ہے, ہماری جو عادتیں ہیں جو راسخ ہو گئی ہیں, کب سے آنگنا صحیح آتے نا, تیری ہی مدد شامل حال ہوگی تو ہم اس ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے. جیسے ایک بڑی عمدہ نظم کبھی پڑھی تھی اپنے طالب علم کے دور میں, آئی بلڈ دیز باز ون آئی واز یگ, ایک تصور دے رہا ہے شاید کہ جب میں جوان تھا, جب میرے خواہ میں طاقت تھی, میں نے کچھ عادتیں ایسی اپنی راسخ کر لی ہیں, پختہ کر لی ہیں, کہ اب میں ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہوں. اب اس پرندے کے مانند ہوں جو چاہتا بھی ہے پنجرے سے نکلنا, لیکن اب میرے اندر میرے بازو میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان سلاخوں کو میں موڑ سکوں اور اس میں سے نکل سکوں. اس لیے کہ میں نے خود ہی جبکہ میں جوان تھا, میں نے یہ پنجرا اپنے گرد جو ہے بنا لیا ہے اور ان سلاخوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا. آئی بلڈ دیز باز ون آئی واز یگ, اب میں پھڑا رہا ہوں, لیکن یہ کہ اس پنجرے سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں. کہ اللہ تو ہی ہمت دے, تو ہی توفیق عطا فرما, تیری ہی تائی کو رشوت ہوگی تو ہم ان برے آزاد و اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے. وہ توفنا مع الابرار, یہ باب تفاؤل سے جب آتا ہے لفظ, اس کے معنی ہے پورا پورا وصول کر لینا. وفا یوفی, پورا پورا دے دینا. توفا یا توفی, پورا پورا لے لینا. تو یہاں کے اصل میں لفظ جو ہے یہ توفنا باب تفاؤل سے, یعنی اس کا اطلاق جو ہے مجازر, اس کے معنی موت. پروردگار ہمارا خاتمہ کی جو, ہم پر موت وارد کی جو, لیکن اپنے ابرار بندوں کے ساتھ, مال ابرار. یہاں پر وہ پورا درس جو ہے ہمارا آیا کہ دل والا وہ اپنے ذہن میں لے آئیے, دل کیا ہے, نیکی کیا ہے. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون, اس کے کیا پری ریکوئرمنٹس ہیں. ولکن الذل من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الى آخر الآیہ, تو اللہ ان کے ساتھ ان میں شامل کر کے, جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے انعمت علیہم کی تشریح میں پڑھی وہ آیت سورہ نساء کی, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پروردگار ہمیں اس جماعت میں شامل کیجو, ہمارا حشر ان کے ساتھ کیجو, اپنے نبیوں کے ساتھ, اپنے صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو, ہمیں آخرت میں ان کے زمرے میں شامل کیجو. تو یہ بڑی دام دعا ہے, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نوٹ کیجئے یہاں, اور اے رب ہمارے, ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. یہاں رسول آیا, دعوت میں تو نبی بھی دعوت دے سکتا ہے, رسول بھی دعوت دے سکتا ہے, غیر نبی بھی دعوت دے سکتا ہے, امتی بھی دعوت دے سکتا ہے. ایمان کی ندا, کوئی بھی اس کے لیے منادی کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے جو وعدے انسانوں سے ہوئے وہ صرف رسولوں کی مخاطب سے ہوئے. وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ، پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے. وَعَدتَّنَا، وعدہ ہم سے کیا، لیکن براہ راست ہم سے تو ہم کلام نہیں ہوا، تیرا وہ وعدہ ہم پر تو نازل نہیں ہوا، تیری وہی ہم تک نہیں آئی، بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے تیرے رسول کی، ہم نے اس کی بنیاد پر اور اس کی اتھارٹی پر ان وعدوں کو سچ سمجھا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے، تجھ پر ایمان لائے ہیں. تو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اور اے رب ہمارے قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو. یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیتا، جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا. لا تخزنا يوم القيامة، پروردگار ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. اب اس میں بھی خاص طور پر ایک نقطہ رکھیے، دنیا کی رسوائی اگرچہ دعا تو کرنی چاہیے، اللہم اجرنا من خزی دنیا وعذاب الاخرہ، پروردگار ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا. لیکن دنیا میں رسوائی بہرحال عارضی رسوائی ہے، البتہ آخرت کی رسوائی ابدی رسوائی ہے. چنانچہ اس کا میرے ذہن میں فوراً جو مثال آئی ہے کہ وہ غامدی خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت معیث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دنیا کی رسوائی دوبارہ کر لی، آخرت کی رسوائی سے بچنے سے خود جا کر حضور کی خدمت میں، کوئی گواہ نہیں، کسی نے الزام نہیں دیا، کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی، کہیں جو ہے کسی پولیس نے انہیں گرفتار نہیں، کچھ نہیں. خاتون خود آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، حضور آخرت کے عذاب سے میں بچنا چاہتی ہوں، اس دنیا میں مجھے پاک کر دی، یہ دنیا میں یہ سزا کا اجرا جو ہے گویا کہ مجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہو جائے. حضرت معاذ بھی خود حاضر ہوتے ہیں، خود اقرار کرتے ہیں، حضور نے تو حتی الامکان ان سے، جیسے کہ ایک حدیث میں ادرا الحدود عن المسلمین، مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو، ہاتھ کا ٹریگر ہیپی نہ بن جاؤ، ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا لے کر ڈھونڈتے نہ پھرو مجرموں کو، بلکہ یہ کہ جہاں جرم واقعتا نگاہوں کے سامنے آ جائے، خود ہی اپنے آپ کو ظاہر اور عیاں کر دے، وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اجرا ہے حدود اور تعزیرات کا وہ کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ خود اس میں کوئی مسرت محسوس نہ کرو، آدمی سیڈس نہ بن جائے، لوگوں کو تکلیف دینے میں اسے راحت محسوس نہ ہو. تو حضور نے کہا دیکھو تو ایسا منہ سوگو کہیں سے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہ نشے میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہے، اسے ہوش نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. معلوم نہیں، بار بار کہہ رہے ہیں حضرت مائی حضور مجھے وہ خطا ہو گئی، مجھے پاک کر دی. تو میں اس کو صرف اس وقت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی رسوائی اس کی کوئی حقیقت نہیں، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے، دائمی رسوائی. ولا تخزنا یوم القیامۃ، پروردگار ہمیں آخرت میں رسوا نہ کی. باقی دنیا میں ایک رسوائی وہ بھی ہوتی، دائیان حق کو ہوتی، ان کو کوڑے لگتے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لگے، یہ بھی ایک طرح کی رسوائی ہے. تو اس طرح تو تمام جتنے بھی مجددین امت ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ شیر کا انداز اختیار کریں تو رسوا سرے بازارے آنکھوں ستم گارے، آخر طائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، بچے جو ہے لڑکے اینٹ ارچن جنہیں آپ کہیں گے تالیاں بجا رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، تاک تاک کر جو ہے آپ کے تخنے کی گھٹیوں کو نشانہ، جو ہڈی ہے تخنے کی اسے نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رسوا سرے بازارے آنکھوں ستم گارے، یہ تو ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے کہا جائے، اسی لیے پھر آپ کی زبان مبارک پر وہ فریاد بھی آئی ہے، پروردگار الا من تکلنا، پروردگار کس سے مجھے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی اور الا عدوی متقبری، پروردگار کیا مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے. اللہم الیک اشکر ذو فقوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے، حوالی علی الناس، یہ ہون کسے کہتے ہیں، یہ وہی رسوائی تو ہے، لوگوں کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے، کہاں جاؤں، کس کے پاس شکایت کروں، کس سے فریاد کروں، انہیں کا اشکور وہ فقوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالیٰ بچائے اس سے بھی، اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، لیکن اصل رسوائی ذلک یوم التغابن ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. اس کے کیا معنی ہوئے؟ ہمیں اگر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں. یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا. تو اپنے وعدے میں سچتا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن ہمیں اگر اندیشہ ہے, ہم اپنے اعمال اپنی کمزوریوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں, ہم اپنے دامن میں ابھی کچھ دھبے دیکھ رہے ہیں, تو پروردگار اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیفیت تو حاصل نہیں کہ جو حاصل ہونی چاہیے. اس کی بنا پر اندیشہ ہے کہ ہم اس معیار پر پورے نہ اترے, ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو سکے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے. اس لیے گزارش ہے مغفرت فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری برائیوں کو دور کر دے, نام اعمال کے دھبوں کو دھو دے, تاکہ ہم تیرے ان وعدوں کا مصداق بن سکے. یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں. یہاں یہ پانچ آیات پوری ہو گئی. ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالہ. ایک آیت میں ایمان باللہ کا تذکرہ, دو میں ایمان بالآخرہ کا تذکرہ, اور پھر دو میں ایمان بالرسالہ کا تذکرہ. اب چھٹی اور آخری آیت پر آئیے, وقت بہت کم ہے. اس آیت میں جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں, ان لوگوں کا نقشہ جو ان کے عمل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک دکھا دی. ان کا کردار, ان کی سیرت, ان کا کیریکٹر, ان کا رویہ. اس لیے تو یہ لوگ جو اتنے سلیم الفطرت ہو, جو اتنے سلیم العقل ہو, جن کی سوچ درست ہے, جنہوں نے کائنات کے حقائق کا سراغ لگا لیا ہے, جنہوں نے ایمان اور معرفت کی دولت حاصل کر لی ہے, ایک لفظ میں عرض کروں گا, یہ منافق نہیں ہو سکتے. یہ تو پھر حد سے باد آباد کی روش ہوگی. اب جو ہو سو ہو, اللہ کو مان لیا ہے, جو تکلیف آئے, جو آزمائش آئے, جو امتحان ہو, حد سے باد آباد ماں کس کی طرح بدلاؤ سے, ان کا رویہ وہ ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, دیکھ بھال کر ایمان لاتے ہیں, سوچ کر لاتے ہیں, کوئی اندیشہ تو نہیں, کوئی خطرہ تو نہیں, کوئی اور وقتی چیز تحریک ہو گئی, کسی سے ایسے ہی فوری طور پر متاثر ہو گئے. ان لوگ, یہ لوگ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن جن لوگوں کی عقلی کیفیت یہ ہو, جو اس حکمت سے سرفراز ہو, جو اتنے سلیم الفطرت لوگ ہوں, جن کی یہاں تک رسائی ہوئی ہو, جنہوں نے اس طرح بالحانہ انداز میں تصدیق کی ہو نبی کی, جنہوں نے اس طریقے سے پیش قدمی کی ہو, آگے بڑھ کر قبول کیا ہو, ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا؟ اس کو ایک دعا کے جواب کی شکل میں اللہ نے بیان کیا. فاستجاب لہم. اب یہاں پر جو اسپونٹینیٹی ہے اس میں, ادھر دعا ختم ہوئی, ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجابت کا اعلان ہو رہا ہے. اس کے لیے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے, بڑا پیارا شعر ہے, بے ترس و آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بحر استقبال می آید. اور عجیب بات ہے, یہ پڑھا بھی تھا کوئی چھٹی پانچویں چھٹی ساتویں جماعت کی کتاب میں, اردو کی کتاب میں, تو اس میں ساتھ ہی شعر ہی کی حالت میں اس کا ترجمہ بھی تھا. ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کا استقبال کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قبولیت جو ہے خود میں قرار ہے کہ میرا یہ بندہ دعا کرے اور میں قبول کروں, تو اس نے وہاں تو کہا گیا مظلوم کیا, بے ترسل آہ مظلوما کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بحر استقبال می آید, قبولیت خود آگے آتی ہے استقبال کے لیے. ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہے سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی یہ جو کیفیت ہے, کہ ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں, ایسے لوگ جب مغفرت کی درخواست کریں, ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ان وعدوں کے پورا ہونے کی صدا کریں کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اس نے فرمائے ہیں, تو یہاں تو گویا کہ وہ دعا جو ہے استقبال, جو قبولیت اور اجابت ہے وہ خود استقبال کے لیے آ رہی ہے. اسی قسم کا ایک مجھے یاد آ رہا ہے, جو ماہر القادری صاحب نے, یہ جو بڑے مشہور شاعر تھے فوت ہو چکے ہیں حضرت ماہر, انہوں نے کہا تھا, یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے سربہ سجود, دعا کو ڈھونڈ رہی ہے ابھی سے تاثیریں. وہ کون ہے کہ جو سجدے میں گرا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دعا تاثیر جو ہے وہ خود تلاش میں ہے, دعا کی آگے بڑھ کر اس دعا کا استعمال کرنے کے لیے بیتاب ہے. یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے محو سجود, دعا کو ڈھونڈ رہی ہے ابھی سے تاثیریں. وہ کیفیت یہاں ہے فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں. اب یہاں جو ہے اس کے اندر جو کیٹیگوریکل انداز ہے میں نے کوشش کی ہے کہ الفاظ کے علاوہ اپنے اس انداز جو ہے ادائیگی کا اس سے میں اس کو پورے طور پہ تربیت کروں. کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا. انی لا اضیع عمل عامل منکم. اب یہاں نوٹ کیجئے وہ عمل کا لفظ آیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ سورۃ العصر اس میں عمل کا لفظ آیا. پھر یہ کہ وہ آیت کہ جو سورہ لقمان میں آ چکی ہے یا بنی انھا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی فقرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بھی اللہ. نیکی یا بدی خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو پھر خواہ وہ کہیں پہاڑوں کی کھو میں ہو اور کہیں آسمانوں کی پہنائیوں میں ہو اور کہیں زمین میں ہو زمین کے پیٹ میں ہو اللہ اسے لے آئے گا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خواہ تم میں سے وہ کوئی مرد ہو جس نے وہ نیک کام کیا ہو عمل صالح کیا خواہ عورت ہو. بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. یہ جو ٹکڑے ہیں دو یہاں پر من ذکر و انثی بعضکم من بعض اس آیت کے طویل آیت ہے اس کے یہ دو ٹکڑے جو ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ایک بہت اہم مسئلہ جو اس دور میں بہت عام ہو گیا ہے جس پر بڑی بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ ہے مسئلہ مساوات مرد و زن. ایک ہے مغرب کا تصور مرد و زن کی مساوات ہر اعتبار سے مساوی. اسلام نے بھی بعض اعتبارات سے عورت اور مرد کو مساوی قرار دیا بعض اعتبارات سے وہ غیر مساوی ہے مساوی نہیں. یہ مقام وہ ہے جہاں پر کہ وہ مساوات کا اعلان ہو رہا ہے بڑے ہی واسطہ الفاظ میں بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو. یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے پیر سے ولادت بیٹے کی بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے تو کہاں پہ فرق پیدا ہو جائے گا بیٹے اور بیٹی کے ماں بہن. تو شرف انسانیت اس میں مرد اور عورت برابر بیٹا بیٹی برابر انسان دونوں ہیں. یہ تو جنس کا فرق ہے نو کا فرق تو نہیں ہے نو تو ایک ہی ہے نو انسان جنس ہے وہ بچہ اور مؤنث. تو جنس کے فرق سے نو کی جو امتیازی شان ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا بلکہ جو شرف انسانیت ہے وہ مشترک ہے اس میں دونوں مرد اور عورتیں دونوں سب کے سب برابر ہیں. اور دوسری بات جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ مورل سٹیٹس جو ہے یہ جو اخلاقی وجود ہے انسان کا مرد اور عورت دونوں اس میں بھی برابر کے شریک ہیں. نیکی مرد کی ہے وہ اس کے لیے ہے عورت کی ہے اس کے لیے ہے ہر معاملے میں برابر آ سکتے ہیں. چنانچہ اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اگر آپ سیرت النبی کا ذرا سا بھی ہلکا سا بھی نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو مکی دور تھا اس میں کس طرح مرد اور عورت برابر ان مراحل سے گزرے ہیں فالذین ہاجروا. اب یہاں پہ انداز کیا ہے کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا بھی نہیں خواہ کسی مرد کا ہو خواہ کسی عورت کا. اور یہ مرد اور عورت کا فرق جو ہے تو دنیاوی ایک امتیاز ہے جو ضرورت کے تحت ہے نسل انسانی کو آگے چلانے کے لیے تم ایک دوسرے سے ہو شرف انسانیت میں برابر کے شریک ہو اخلاقی وجود تم دونوں کا ایک جیسا ہے. لیکن یہ کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو تمہارے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا یہ پانچ الفاظ ہیں. اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو نقشہ قرآن پیش کرتا ہے اس کی ایک تصویر یہ ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے جو یہاں آ رہا ہے. دوسرا رخ وہ ہے جو اگلے درس میں آئے گا وہ سورہ نور کا جو پانچواں رکوع ہے جس پر کہ ہمارا جو اب ساتواں درس آئے گا اور تیسرا درس ہوگا ہمارے اس حصہ ثانی کا وہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے پانچویں رکوع پر. تو گویا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہیں ایک رخ بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کا وہ ہے جو ان پانچ الفاظ میں آیا ہے دوسرا رخ وہ ہے جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے گا. ان دونوں کو جمع کر لیں گے تو انسان کا جو ایک مطلوب کردار ہونا چاہیے یا قرآن کا جو انسان مطلوب ہے یا بندہ مومن کی جو شخصیت مطلوب ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی. ایک رخ یہاں پر ہے ان دونوں رخوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے اور اس کا ان دونوں رکوعوں کے اندر جو استدلال کا انداز کا فرق ہے اس پر انشاءاللہ ہم اس اگلے درس کے ضمن میں گفتگو کریں گے، اب اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن وہ جو حقیقی مومن ہے، وہ جس نے کہ واقعتاً شعوری ایمان حاصل کیا ہے، وہ جس نے کہ احتساب اور غور و فکر اور اختلاف ذکر و فکر کے ذریعے سے ایمان کے اس مقام تک رسائی حاصل کی ہے، اس کی شخصیت کا ایک کردار کا رخ کیا ہے؟ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کو اگر آپ اس پر رکھیں کہ جو مکے سے اپنی رہائش ترک کر کے مدینے آ گئے، تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ مدنی سورت ہے سورہ آل عمران، ہجرت ہو چکی ہے یا مسلسل ہو رہی ہے، جو بھی ایمان لا رہے مکے میں اب بھی سلسلہ جاری ہے، وہ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے چلے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ اس کے بعد آ رہا ہے وہ اخرجوا من دیارہم، اس اعتبار سے لفظ ہجرت کو زیادہ وسیع مفہوم کا حامل، زیادہ براڈ بیس قرار دینا زیادہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ اس کی طرف حدیث نبوی کے اندر رہنمائی موجود ہے. حضور نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ایل ہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ کہ ہر اس شے کو چھوڑ دو، ترک کر دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. یہ ہے ہجرت کی اصل. تو جو لوگ ایمان لائے، اور وہ ایمان صدیقین والا ایمان، صاحب شعور لوگوں کا ایمان، جنہوں نے اس ایمان تک رسائی حاصل کی ہو، ان کا پہلا قدم کیا ہوگا عملی اعتبار سے؟ ہر اس شے سے کنارہ کش ہو جانا جو اللہ کو پسند نہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بات نفی کے بعد ہی ہوتا ہے، لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے. پہلے ترک ہوگا، ہجرت ہوگی، پھر اختیار ہوگا اور کوئی عمل کرنا ہوگا. اس اعتبار سے یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، جنہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہر شے سے جو اللہ کو پسند نہیں، واخرجوا من دیارہم، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے. یہاں وہ ہجرت کہ جو مکے سے سکونت کو ترک کر کے اور مدینے آ جانے کا معاملہ ہے، وہ وضاحت کے ساتھ آ گیا. جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے کہ مکے کو خیر بات کہیں اور مدینے آ جائیں. وہ اونگوں کی سبھی، اور جنہوں سے ایزا پہنچائی گئی میری راہ میں میری وجہ سے، یہ جو بھی کچھ پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے مکے میں، اس کا ایک نسخہ دین میں لے آئیے. جس طرح کے بھٹیاں دہتی ہیں پرسیکیوشن کی، تعظیم المسلمین، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے گردن میں لسی ڈال کر پھندا ڈال کر، اور جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، ایسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ معاملہ حضرت بلال کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انگاروں پر لٹائے جانے کا معاملہ حضرت خباب بن العرب کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں تو شہید ہی کر دیا ابو جہل. تو فرمایا وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی، قتل بھی ہو گئے، قتال کیا اور قتل ہو گئے. کیونکہ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے اور غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، عام کانفلکٹ کا دور شروع ہو چکا ہے، حضور کی انقلابی جدوجہد کا یہ آخری مرحلہ مسلح تصادق یہ شروع ہو چکا ہے. اس اعتبار سے اس کا بھی تذکرہ آ گیا وقاتلوا وقتلوا. اب یہ پانچ چیزیں نوٹ کر لیجیے، اس میں ایک مشابہت پیدا ہو گئی ہے صرف عدد کے اعتبار سے. حضور نے ارشاد فرمایا آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا، اللہ امرنی بہن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا حکم دوں، بالجماعت والسمع والطاعة والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہاں پہ جہاد کے ضمن میں وقاتلوا وقتلوا دو الفاظ آ گئے، ہجرت کے ضمن میں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم آ گئے. گویا کہ ہجرت اور جہاد کے مراحل کی یہاں زیادہ تفصیل کی گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہجرت اور جہاد کے یہ مراحل طے ہوتے ہیں اجتماعی شکل میں، جبکہ جماعتی صورت میں پہلے جد و جہد کی جائے، دعوت تربیت تنظیم کے مراحل طے کیے جائیں، پھر کہیں یہ مرحلے آتے ہیں. اگر آپ اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھیں گے تو یہ مراحل کب آئیں گے؟ یہ مراحل تو آئیں گے، آپ اس وادی کے اندر قدم تو رکھیے، رفتہ رفتہ یہ مراحل خود بخود آ جائیں گے. لیکن اگر اس وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تو یہ مراحل کبھی نہیں آئیں گے. بہرحال پانچ کے حصے کے حوالے سے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، آمرکم بخمس، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسند احمد بن حنبل اور ترمذی کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہاں بھی نقشہ کھینچا گیا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. اب جو وعدے ہو رہے ہیں، لو کفرن عنہم سیئاتہم، دعا کی نا کفر عنا سیئاتنا، اے رب ہمارے ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے، اور ہماری کوئی بری عادتیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو پروردگار اس قفص سے بھی ہمیں رہائی عطا فرما دے، اس جنگلے سے بھی نکلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے. تو فرمایا لو کفرن، یہ تاکید کا انتہائی اسلوب ہے عربی زبان میں، کسی وعدہ مستقبل کا وعدہ فعل مضارع پر شروع میں لام مفعول کا اضافہ اور اس کے آخر میں نون مشدد، لم یکفرن، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، چاہے وہ نامہ اعمال کے دھبے ہو چاہے ان کے دامن کردار کے داغ ہو، دونوں کو دھو دوں گا، صاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. یہ جنت کی جو تعبیر ہے جس کے بارے میں چوتھے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں حامیم السجدہ کی آیات کے ضمن میں، کہ اس کی ایک نعمتیں تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے اور جو وہ ہمارے تصورات کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتے ہیں، اور ایک نعمتیں پھر وہ ہیں کہ ما لا عین رات وما لا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. بہرحال اس کے بارے میں یہاں پر تصرف ہی ان باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، لیکن یہ کہ ایک نیچرل باغ کا جو تصور ہے، ایک باغ تو وہ ہے جو لگایا جاتا ہے آرٹیفیشلی اس میں، جیسے کہ آپ کا شالامار باغ ہے، لیکن یہ ایک فطری باغ ہوتا ہے، جیسے آپ کو کشمیر میں وادیاں نظر آ جائیں یا کہیں سوات میں وادی میں، وہ باغ ہے فطری باغ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے ڈھلوان پر وہ جو باغات ہیں درف لگے ہوئے ڈھلوان پر، اور نیچے وادی کی گہرائی میں پانی بہ رہا ہے، وہ پانی سیپ کرتا ہے تو خود بخود کچھ جڑوں کو سیراب کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ جو نیچرل فلو ہے پانی کا وہ برقرار رہتا ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو جیسے یہ آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو آپ کو معلوم ہے سو پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جو بھی یہاں پر زمین کے اندر شارٹ اوپر ابھر کر آ جاتے ہیں، کلر ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں جہاں نیچرل. اس اعتبار سے پاکستان کی بہترین زمینیں جو ہیں وہ ضلع مردان کی زمینیں ہیں، نیچرل اریگیشن، ایسا ڈھلوان نیچرل ہے، ان میں اریگیشن بھی نیچرل اور جو فلو ہے ڈرین ہے ڈرینیج وہ بھی نیچرل ہے، اور اس اعتبار سے وہ خرابیاں جو پنجاب کے میدانوں میں ریکلیم کرنے کے لیے کتنے ارب ارب روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں لینڈ ریکلیمیشن پر، اس کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوئی، جیسے اقبال نے کہا دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، تو ایک ایسا نقشہ ہے کہ ذرا بلندی کے اوپر جنت جو دے رب وکیل، ذرا بلندی پر ہو اور اس کے دامن میں کوئی چشمہ جو ہے بہ رہا ہے، یہ ہے نیچرل اقبال سب فطری بات. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. ثواب کے بارے میں یہ لفظ ثواب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کی لغوی حقیقت کیا ہے، رجوع الشیء الی حالته الاولی او الی الحالۃ المقدرۃ المقصودۃ بالفطرۃ، کسی شے کا اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرنا، یا اس کے بنانے سے جو شے مقصود تھی مطلوب تھی اس کی طرف اس کا رجوع کر جانا، اس تک پہنچ جانا، یہ ہے ثواب، یہ اس کا لغوی مفہوم ہے. اس اعتبار سے عمل کا بدلہ جو ہے ثواب ہے، اس لیے کہ عمل سے مقصود ہے کوئی اجر کوئی بدلہ. اگرچہ یہ لفظ آتا ہے سزا کے لیے بھی، قرآن مجید میں لفظ آیا مصوبتا اور جزا کے لیے بھی آیا، لیکن عام طور پر جو ہمارے عرف عام میں لفظ ثواب استعمال ہوتا ہے وہ خیر اچھے اعمال کا بدلہ اچھی جزا کے لیے. اسی طریقے سے مصابتا للناس کہا گیا خانہ کعبہ کو، بھائی جان البیت مصابتا للناس وامنا، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان لوٹ لوٹ کر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، اور انسان جو ہے جو بھی حج کر کے آتا ہے واقعہ یہ کہ پھر اس کے دل میں کچھ عرصے کے بعد پھر وہ کچھ ہے کہ دوبارہ لوٹے اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. یہ کوئی خاص کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. بہت سی چیزیں, جیسا کہ میں نے کل بریڈلے کا قول آپ کو سنایا تھا کہ فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزن فار واٹ وی بلیو آن انسٹنکٹ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت میں ہیں, اب ہم ان کو اگر دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بجائے مفید ہونے کے الٹا اس مقصد کو نقصان پہنچا بیٹھے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ روحانی اس کی کیفیات ہے. مصابت للناس وامنا, کہ لوگ بار بار آئیں, لوٹیں, رجوع کریں, اس مرکز کی طرف آئیں, بار بار آئیں. تو ثواب من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے. آخری ٹکڑا بہت اہم ہے, واللہ عندہ حسن الثواب, اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ. یہ کیوں کہا؟ ہر انسان اپنی محنت کا کوئی نہ کوئی بدلہ چاہتا ہے, اجرت چاہتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ چاہے گا انسان, ہر انسان چاہے گا مجھے اپنی محنت کا, اپنی صلاحیت کا بدل, اس کی اجرت جو ہے زیادہ سے زیادہ ملے. اب اسی کو بڑے پیمانے پر پھیلائیے. مجھے اور آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں, جو مہلت عمر دی ہے, جو ذہانت دی ہے جتنی بھی دی ہے, جو فطانت دی ہے جتنی بھی دی ہے, جو قوت کار دی ہے جتنی بھی دی ہے, اس سے اگر ہم دنیا مراد اور دنیا کو مقصود بنا کر انویسٹ کریں اس کو, تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. ایک ضرورت کی حد تک تو انسان کی مجبوری ہے, اس کو مقصود بنا لینا, مطلوب بنا لینا, یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. یہ تو ہویا کہ آپ نے بڑی کم قیمت کے مطلب اپنے آپ کو بیچ دیا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, کل نفس یمنو فبائع النفس, ہر انسان جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے, اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے, اپنی قوت بیچ رہا ہے, اپنی ذہانت, اپنا وقت بیچ رہا ہے. کوئی شخص دفتر میں جا کر بیچ رہا ہے, کوئی دکان پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. کل نفس یمنو فبائع النفس, یہ جو ہم بیع کر رہے ہیں اپنی, یہ جو بیچ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو, تو اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیوں نہ دیں؟ زیادہ سے زیادہ قیمت صرف اللہ دے سکتا ہے. دنیا میں جس شے کو بھی مطلوب بناؤ گے, بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے صرف اپنی اولاد میں, زندگی کا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں. گویا کہ ہم وقت ملازم ہیں اپنی اولاد کے, ساری محنت, ساری کمائی, ساری بھاگ دوڑ جو بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے, یا اپنے لیے کچھ آسائشیں حاصل کر لی, یا اولاد پر انویسٹ کر دی. اس سے آگے انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ بڑے گھاٹے کے سودے ہیں یہ. ٹھیک ہے, اولاد کی پرورش بھی ہماری ذمہ داری ہے, اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے, انسان اسے کرے, لیکن یہ امید نہ رکھے کہ یہ ہمیں کو بدلہ دے گی, اس لیے کہ بدلہ کو حقیقت میں صرف اللہ دے سکتا ہے. کسی اور کے پاس وہ قیمت ہے ہی نہیں جو میری ادا کر سکے. یقدام کا منداور ہے ہمت مردانہ, بھائی کی سیکریفائس فار لیس. یہ آپ نے بہت سے اشتہارات میں دیکھا ہوگا, بڑا پیارا اور بہت ہی اپیلنگ جملہ ہوتا ہے, بھائی کی سیکریفائس فار لیس, نیور سیکریفائس فار لیس. آپ اپنی رقم کی صحیح صحیح بدل آپ اس کا حاصل کیجئے, کسی گھٹیا چیز کے اوپر اپنی رقم نہ پھینک آئیے. نیور سیکریفائس فار لیس, بلکہ میکسیمم حاصل کیجئے. تو اپنی جان کی قیمت کم کیوں وصول کرے؟ اپنی صلاحیتوں کا بدل کم کیوں وصول کرے؟ جبکہ دنیا میں کسی بھی اور کام میں اسے انویسٹ کریں گے بڑا ہی محدود, آنی و فانی بدلہ ملے گا, ختم ہو جانے والی شے. ہاں, اللہ کے ہاتھ دیکھ لیجیے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ ہے صحیح قیمت. اب آپ نے صحیح سودا کیا ہے, اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے اپنی پوری قیمت لے کر. اس سے کم پر سودا کریں گے تو گھاٹے کا سودا. واللہ عندہ حسن الثواب. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اس ہمارے درس میں جو آیات آئی ہیں, پہلی آیت ایمان باللہ, دو آیتیں ایمان بالآخرہ, دو بالرسالہ. اب ایک میں یہ نقشہ آیا تھا, اس کے ساتھ اس رکوع کی اور اس سورت مبارکہ کی آخری آیت بھی شامل کر لیجیے, اس لیے کہ اس کا تعلق اسی مضمون سے جو اس کی آخری آیت میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس آیت میں تو نقشہ دکھایا تھا کہ اہل ایمان تم یہ کر رہے ہو, تم نے یہ کچھ کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں اجر و ثواب سے نہ نوازیں؟ ہم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں. آخری آیت میں پیٹھ تھپکی جا رہی ہے, شاباش دیتے ہوئے آئندہ کے لیے کہا جا رہا ہے, ثابت قدم رہو اسی راستے پر. اے مسلمانوں, صبر کی روش اختیار کیے رکھو, مصابرت صبر میں اپنے مخالفوں سے بازی لے جاؤ، ایثار اور قربانی میں ان سے آگے بڑھ جاؤ، رابطو بہت مضبوط رہو، بہت جڑے ہوئے رہو، منظم رہو، مضبوط رہو، بنیاد مرفوض کی حیثیت سے رہو، اور وتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من عبادک المفلحین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.